والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس میں بہت سے سبق ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے, ان سے ملاقات ہوئی, تو اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ جائیے وہاں ملیں ان سے, انہوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ لوں جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ سیکھنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی انداز ایسا اختیار فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی آزادی متاثر نہ ہو. سب سے پہلا سبق یہ ملا. آج کل آ کے کہ ہمارے ہاں بھی آتے ہیں, مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے, تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر تم قابل ہو اور صلاحیت ہے, استعداد ہے, تو امتحان دو. یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے؟ یہ ایک طرح کا دباؤ ہے, اور یاد رکھیں یہ حرام ہے. یہ دباؤ ڈالنا ہے, مجبور کرنا ہے, اور مجبور کرنا حرام ہے. سفارش اس کو تھوڑی کہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سفارش لکھوائی, تو حضرت نے لکھی یہ فلاں صاحب. اچھا, پہلے حضرت نے ان سے خود فرمایا آپ لکھ کر دیں گے, یہ درخواست لکھ کے دیں گے میرے نام کہ آپ سفارش کر دیجئے فلاں صاحب سے. وہ پرچہ وہ لکھ کر لائے گئے, حضرت میری سفارش فرما دیں فلاں صاحب سے فلاں کام کے سلسلے میں. وہ پرچہ بھی حضرت نے ساتھ لگایا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ حضرت خود نہیں کر رہے سفارش, ان کے کہنے پہ ہوئی ہے سفارش. اور پھر سفارش یوں لکھی کہ یہ فلاں صاحب ہیں, یہ ان کا فلاں فلاں کام ہے, اگر آپ کی مصلحت کے خلاف نہ ہو اور آپ کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو تو ان کا فلاں کام کر دیجئے, اور اگر آپ نے ان کا کام نہ کیا تو مجھے ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوگی. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا لیں؟ حضرت نے فرمایا بس یہی سفارش ہے, میں یہ لکھوانی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ جائیے. اس کو کہتے ہیں سفارش. بالکل, یعنی ایک تو ان سے لکھوایا پرچہ, وہ پرچہ بھی ساتھ لفظ کیا تاکہ پتہ چل جائے یہ سفارش میں خود نہیں کر رہا ہوں, ان کے کہنے پہ کیے. ایک تو یہ بات, دوسرے یہ جملے ایسے استعمال کیے کہ اگر آپ کی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو ان کا فلاں کام کر دیجئے, آپ نے نہ ہی کام نہ کیا تو مجھے ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوگی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے اور یہ ہے ان کا سفارش نامہ, یہ سب دباؤ ڈالنے کی صورتیں ہوتی ہیں, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے ان کا کام کر دیجئے. یہ الفاظ نہیں ہوتے, وہ تو کمانڈ ہوتی ہے, کمانڈ حکم ہوتا ہے, ان کا کام کر دیجئے. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. ایک تو بات یہ پتا چلے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, ان کے پاس علوم تھے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے, انہی کی روشنی میں انہوں نے یہ طرز اختیار کیا. یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کیا میں آپ کے ساتھ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ رہ لوں؟ اب دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا, قال انك لن تستطيع معي صبرا. انہوں نے اچھی خاصی تیز مزاجی سے جواب دیا, نہیں تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور کیسے صبر کرو گے جب تمہیں وہ تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے, تو تم صبر کیسے کرو گے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علوم عطا فرمائے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علوم عطا فرمائے تھے شریعت کے, اور یہ تکوینی یعنی اللہ کے جو کام ہونے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان بندوں سے بھی لیتے ہیں, بعض اوقات فرشتوں سے لیتے ہیں, تو ان کو وہ علوم عطا فرمائے تھے تکوینی علوم. بہرحال تشریعی نبی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے, لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں. پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج ہی انکساری سے کام لیا. اس سے ایک ادب تو یہ پتہ چلا کہ جس سے کوئی چیز سیکھی جاتی ہے اس سے انتہائی عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے, انہوں نے جب اس طرح جواب دیا میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے, اور جو چیز تمہیں سکھائی نہیں گئی تو تم میرے ساتھ صبر کیسے کر بھی کیسے سکتے ہو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ صابرا, آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا, آپ کے حکم کی نافرمانی بھی میں نہیں کروں گا. تو جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے قانون بتایا کہ دیکھو فَإِنِ تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا, آپ کوئی چیز مجھ سے پوچھیں گے نہیں یہاں تک کہ میں خود بیان نہ کر دوں, کسی چیز کے بارے میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قانون آ گیا. تو یہ جو ہمارے ہاں قانون کہ بھئی یہ 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 کرنا پڑے گا, آپ کو منظور ہے تو کر لیجئے, تو یہ کوئی غلط نہیں ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. تو ساتھ چلے اور ایک سفر میں ساتھ ہوئے, کشتی میں سوار ہوئے. وہ کشتی نئی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ کے اس کو عیبدار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا, انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا. اور ان کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا کہ دو بزرگ آدمی معلوم ہوتے ہیں, بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں, وہ کرایہ بھی نہیں لیا انہوں نے. تو ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا, دوسرے حضرت خضر علیہ السلام نے تختہ توڑ کے اس کو عیبدار بنا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رہا نہیں گیا, نہیں یہ آپ نے کیا کیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها, آپ نے اس کو اس میں سوراخ کر دیا کہ اس کے سوار اس میں جو سوار ہیں وہ ڈوب جائیں غرق ہو جائیں. اور پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام نے بات یاد دلائی, دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا, میں نے نہیں کہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت چاہی. پھر آگے چلے تو ایک بچہ نظر آیا کھیلتا ہوا, خوبصورت بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کا سر اس کے جسم سے سر کو جدا کر دیا, قتل کر دیا. حضرت موسیٰ یہ تو پچھلے اس سے بھی زیادہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا, آپ نے تو برا کام کیا, آپ نے یہ بغیر کسی قصور کے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے پھر فرمایا لکھو قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے نہیں کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. جب دو دفعہ ایسا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اچھا بھائی ایسا ہی ہے تو اگر اب کے میں کچھ اعتراض کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا, بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. اب آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے, اور بستی میں دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کس طرح تنبیہ فرما رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ان کے ساتھ ہیں اور کس طرح عاجزی اور انکساری کا معاملہ فرما رہے ہیں. تو یہی استاد اور شیخ اور والدین کا ادب ہے. نہیں بالکل نہیں, کچھ نہیں کہنا. استاد کے ساتھ بھی ایسے ہی, شیخ کے ساتھ بھی, والدین کے ساتھ بھی. آگے جب پہنچے بستی میں تو دونوں حضرات کی بھوک سے بہت بری حالت تھی, اور ایسی حالت تھی کہ اس میں سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. جب آدمی موت نظر آ رہی ہو سامنے, کھانا اور غذا نہ ملنے کی صورت میں تو سوال کرنا جائز ہے. ان دونوں حضرات نے سوال کیا, استفاما اہلہا, ان سے وہ کہا بستی والوں سے بھائی کچھ کھانا دے دو. فابوا ان یضیفوہما, انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. سارے بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو وہاں ایک گھر دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے, اس کی دیوار گرنے والی تھی. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما, وہ گرنے والی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دے کر سیدھا کر دیا دیوار کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا اور فرمایا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ چاہتے تو اسی پر مزدوری لے لیتے, اسی کی جو آپ نے دیوار سیدھی کرنے میں محنت کی اس کی مزدوری لے لیتے تو ہم کچھ کھا پی لیتے اس مزدوری سے. بس فرمایا اب میرے تمہارے راستے جدا ہیں, ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. قال هذا فراق بيني وبينك, یہ آج اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا. لیکن وجوہات بھی بتائیں کہ وہ جو کشتی جو میں نے اس کا تختہ توڑ دیا تھا, یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی, اور وہ ہتھیار لیتا تھا, چیزوں کو اچھی چیزیں دیکھ کے ہتھیار لیتا تھا. میں نے اس کو اس لیے عبدار کیا کہ یہ میری یہ کشتی عبدار ہو جائے تو وہ اس کو غصب نہ کر لے, ہتھیار نہ لے, اور یہ غریب مسکین اما سفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر, مسکین لوگوں کی جو غریب لوگ تھے جن کی یہ کشتی تھی, اب وہ ان کی کشتی کو ہی ہتھیار لیتا تو ایک ذریعہ آمدنی تھا وہی چلا جاتا. اس لیے میں نے ایسا کیا, اب عبدار کر دیا اب نہیں لے گا. بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے نافرمان ہونے والا تھا, اللہ کے علم میں تھا کہ نافرمانی کرے گا. میں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما, اور عن قریب اللہ تعالیٰ, امید ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کا بدل اس کے والدین کو عطا فرمائیں گے, نیک بیٹا عطا فرمائیں گے. اس لیے ایسا کیا, یہ تقویمی علم تھا. اور وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کو سہارا دے کے سیدھا کیا, اس دیوار کے نیچے یہ جو گھر تھا جس گھر کی یہ دیوار تھی وہ دو یتیم بچے تھے, ان کا گھر تھا, اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ مدفون تھا. اگر یہ دیوار گرتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ یہ خزانہ لوٹ لیتے کیونکہ یہ تو ابھی بچے تھے. تو میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ یہ بعد میں جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہ خزانہ نکال لیں, اور یہ خزانہ ان کے دادا کا تھا, وکانا ابوہما صالحا, اور وہ ان کا جو دادا تھا وہ نیک تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ تیسری پشت, اور ایک روایت جو روح المعانی میں ہے اس کے مطابق دسویں پشت میں تھا یہ دادا, دس پشتوں پہلے یہ ان کا دادا تھا جس نے یہ خزانہ دفن کیا تھا. تو اسی سے علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد کو ان کی کسی کی بابا و اجداد میں کوئی نیک آدمی اللہ والا گزرا ہو تو دس پشتوں کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے بزرگوں کی اولاد کا ہم نے تو دیکھا حضرت کو, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو, خود بزرگوں کی اولاد کا انتہائی ادب فرماتے تھے, بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی, یہ بھی ہم نے دیکھا کوشش یہ ہوتی تھی کہ بزرگوں کی اولاد جو عالم ہو اور ان کی آبا و اجداد میں کوئی بزرگ ہو ان کو اپنے مدرسے میں لانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر آپ کا کچھ موقع ہو, اگر آپ کا جی چاہتا ہو تو ہمارے مدرسے میں آ کے پڑھا سکتے ہیں. یہ تک حضرت فرما دیتے تھے, اتنا خیال فرماتے تھے. اور ہدایا وغیرہ, تحفے وغیرہ حضرت خوب دیتے تھے بزرگوں کی اولادوں کو. ایک دفعہ مجھے یاد ہے حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے, قاری شریف صاحب ہیں, آج کل صاحب فراش ہیں, تھانہ بھون کے سے ان کا تعلق ہے, قاری شریف صاحب تھانوی, ان کے گھر انہوں نے دعوت کی حضرت کی. تو ان کے صاحبزادے ہیں عالم ہیں, وہ حضرت کی چپل اٹھ سیدھی کرنے لگے. حضرت نے فرمایا نہیں نہیں, تھانہ بھون والوں سے خدمت نہیں لوں گا. ان کو روک دیا, فرمایا نہیں نہیں, تھانہ بھون والوں سے خدمت نہیں لوں گا, منع کر دیا. اتنا ادب تھا. یہ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یعنی حضرت والا کو ایسا دل عطا فرمایا تھا. تو اس لیے کہ بزرگوں کی اولاد بہت قابل احترام ہوتی ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا قرآن کریم میں ایمان اور اعمال صالحہ, ایمان اور اعمال صالحہ, ایمان اور اعمال صالحہ. یہاں پر وہ نہیں ہے. والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے یعنی پکے ایمان والے ہو گئے, واتبعتهم ذریتهم, ایسے ایمان والے کہ ان کی اتباع کی جائے, ایسے ایمان والے تو مراد وہی پکے ایمان والے. تو ان کی ذریت نے, ان کی اولاد نے ایمان کی حالت میں ان کی اتباع کی, صرف ایمان کی حالت میں, کافر نہ ہوئے ہوں, بس کسی اللہ والے کی اولاد ہوں, کافر نہ ہوئے ہوں, مسلمان ہوں. دیکھیں ایمان کا ذکر ہے, اعمال صالحہ کا ذکر نہیں. واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, تو ہم ان کی اولاد کو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے. وما علتناهم من عملهم من شيء, اور کیا الفاظ ہیں کہ دیکھو اس سے یہ شبہ مت کرنا کہ ہم ان کے کچھ, ان اللہ والوں کے کچھ نامہ اعمال سے کچھ اعمال لے کے ان کی اولاد کے نامہ اعمال میں ڈالیں, پھر اس کو ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ ان کے کچھ نیکیاں آ جائیں ان کے نامہ اعمال, ایسا نہیں ہوگا. وما علتناهم من عملهم من شيء, ان اللہ والوں کے اعمال میں سے ہم کوئی کمی نہیں کریں گے, بس ان کو ساتھ ملا دیں گے. الحقنا بهم, الحاق کر دیں گے ان کی اولاد کا ان کے ساتھ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ والوں کی اولاد چاہے گناہگار بھی ہو تب بھی قابل احترام ہے, اس لیے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اسی اللہ والے کے ساتھ ان کو ملا دیں گے. وما علتناهم من عملهم من شيء سے پتہ ہی یہ چلتا ہے کہ وہ اولاد میں کمی ہے کچھ, ملا دینے سے اور ان کے اعمال اور ان اللہ والوں کے نام اعمال سے کوئی نیکیاں لے کر ان کے نام اعمال میں نہ ڈالنا, ان الفاظ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان اس اولاد میں کمی ہے کچھ, پھر بھی اللہ ملا دیں گے اس کو اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے. تو یہ بہت, اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعملوا آل داود شکرا, اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے بعض فیوز ایسے ہوتے ہیں جو صرف ان کی اولاد کو ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے. اس اعملوا آل داود شکرا کے ذیل میں اشرف التفاسیر میں میں نے خود پڑھا ہے, یہ تفسیر میں نے خود پڑھی. حضرت فرماتے ہیں, استدلال فرماتے ہیں اعملوا علی داود شکرا سے, کہ بعض اللہ والوں کے فیض ایسے ہوتے ہیں جو صرف ان کی اولاد کو ملتے ہیں اور دیگر مریدین کو نہیں ملتے. وہ اندازہ لگائیں یہ خصوصیات ہیں اللہ والوں کی اولاد کی. اس لیے جہاں کوئی کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے یہ اللہ والے کی اولاد ہے, کسی اس کی کسی اللہ والے کی نسل سے ہے, تو وہ اس کا انتہائی ادب احترام کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا, احب العرب لثلاث, لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنۃ عربی. دیکھو عرب, اہل عرب سے محبت کرو, اہل عرب سے محبت کرو, اس لیے کہ میں عربی ہوں, قرآن عربی میں ہے, اور جنت والوں کی زبان عربی ہوگی. اب آپ دیکھ لیں یہ جو اہل عرب ہیں ان کی آپ پوچھ لیں, خود ہی پوچھ لیں. اب آپ پوچھیں گے نا, وہ کہیں گے میں فلاں صحابی کی نسل سے ہوں, وہ فلاں صحابی کی نسل سے, ان کا سلسلہ جا کے کسی نہ کسی صحابی پہ ختم ہوتا ہے اہل عرب کا. اب کتنے قابل احترام ہیں, کتنے قابل احترام ہیں یہ لوگ اہل عرب. اس لیے فرمایا کہ کچھ بھی ہے ان کے ناز نخرے, ان کے ناز اٹھاؤ, ان کے نخرے برداشت کرو, کبھی ان سے بدتمیزی مت کرنا. یہ صحابہ کی نسل سے ہیں, اس لیے خیال رکھنا چاہیے جب ہم حج پر جائیں, عمرے پہ ہماری حاضری ہو, تو ان کی کسی بات پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بس خاموش, جو وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں, کیونکہ صحابہ کی نسل سے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کا تو کام ویسے ہی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی جو کمی ہے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ ان کو ملا دیں گے ان کے آبا و اجداد کے ساتھ. وہ ہم نے ایک دفعہ دیکھا, بھی دیکھیں اللہ والوں کی جو عظمت, اللہ تعالی اللہ والوں کا مقام. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ پر حضور نے بلایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور بیت اللہ کے دروازے کی چابی ان کو دی, کنجی, کہ یہ تمہارے پاس رہے گی, اب تم سے کوئی اور نہیں لے سکتا. آج تک ان کے, حضرت عثمان ابن طلحہ کا خاندان آج بھی مکہ مکرمہ میں آباد ہے. اب ان کے خاندان کا جو بڑا ہے اس کے پاس چابی چلتی چلی آ رہی ہے. اس وقت جن کے پاس تھی, جب ہماری حاضری ہوئی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دارالابرار میں, یہ واقعہ میں نے خود دیکھا کہ اس وقت جو کلید بردار تھے بیت اللہ کے, اور حضرت عثمان ابن طلحہ کی نسل سے تھے اور خاندان کے بڑے تھے, ان کے پاس چابی تھی بیت اللہ کی. بادشاہ بھی اگر اس کو جانا ہو بیت اللہ کے اندر تو انہی سے چابی لیتا ہے, لہٰذا بھائی ہمیں ذرا دے دو, ان کی مرضی ہے دیں, ان کی مرضی نہ دیں. کیونکہ حضور سب کو پتا ہے, حضور نے فرمایا تھا ان کے پاس رہے گی چابی, یہ ان کا اعزاز ہے. تو وہ جو تھے کلید بردار اس وقت, وہ حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے وہاں دار الابرار میں. وہ مجھے منظر اچھی طرح یاد ہے, اور ایک ملازم ان کے اپنے کھجور کے باغات کے کھجور بھی لائے تھے, تازہ کھجور, کچے بھی تھے پکے بھی تھے, شیرا بھی ٹپک رہا تھا, اتنا بڑا تھال ان کا ملازم پیچھے اٹھایا ہوا تھا. اور وہ آئے اور آ کر حضرت کی پیشانی کو چوما, حضرت کی پیشانی کو چوما, اور ہدیہ پیش کیا گئی حضرت. دیکھیں یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا مقام. وہ حضرت کیا کھاتے ہیں ان کھجوروں کو, وہ کھجور ہم نہیں کھائے خوب مزے لے لے کے. تو یہ اللہ والوں کا مقام ہے. تو اس لیے اللہ والوں کی اولاد انتہائی قابل احترام. دسویں پشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وکان اول عاشر, دسویں پشت میں ان کا دادا تھا وہ, جس کا فائدہ اب اولاد کو پہنچ رہا ہے. بہرحال سورہ انبیاء کی آج تلاوت کی گئی, اس میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر بیان فرمایا, جو کئی جگہ گزر چکے, لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں مقرر واقعات آئے ہیں اس میں الفاظ مختلف ہیں، تعبیرات مختلف ہیں، مفہوم اگرچہ ایک ہی ہے لیکن مختلف الفاظ اور مختلف پیرایوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس لیے کوئی ناگواری نہیں ہوتی، کچھ اکتاہٹ نہیں ہوتی. یہ کمال ہے قرآن کریم کا. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آج گزرا. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ آواز لگائیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ حج کی آواز لگائیے، لوگوں کو حج کی دعوت دیجئے، اور جب آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. يَأْتُوكَ رِجَالًا، پیدل بھی آئیں گے، وعلى كل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر بھی آئیں گے جو سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہو. یاتین من کل فج عمیق، اور تنگ گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے وہ آپ کے پاس پہنچیں گے جب آپ آواز لگائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر، جو آج بھی موجود ہے مروہ کے سامنے، یہ پہاڑ نظر آئے گا آپ کو، اس پر چڑھ کے آواز لگائی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام جو اس وقت زندہ تھے، انسان موجود تھے، ان تک وہ آواز پہنچائی، پھر عالم ارواح میں پہنچائی. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اس کو اتنی حاضری نصیب ہو جاتی ہے بھائی. کسی نے ایک دفعہ کہا تو اس کو ایک دفعہ حج کی حاضری، کسی نے دس دفعہ کہا دس حاضریاں نصیب ہو جاتی ہیں. دس دفعہ لبیک کہا، لبیک لبیک اللہم لبیک، تو جتنی حاضریاں جس نے لبیک کہی اتنی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے حج بڑی سعادت ہے. آپ اندازہ لگائیں، آگے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما دے، نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، زکات دو گے یہ ملے گا، روزہ رکھو گے یہ ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، تلاوت کرو گے یہ ثواب ملے گا. حج کے بارے میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، آ کر خود دیکھ لیں کہ کیا فائدے ہیں اس سے. حج میں آ کے خود دیکھیں گے کیا فائدے ہیں. لہذا جو اصول کے ساتھ حج کرے اور گناہوں سے بچتے ہوئے حج کرے، الامان الحفیظ. اب تو ایک مسئلہ مشہور ہو رہا ہے، میں نے خود چونکہ یہ منظر دیکھا تو خود وہ ایک ساتھی سے میری بے تکلفی ہو گئی تھی. میں نے کہا بھائی آپ عورتوں سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہیں؟ عورتیں بھی کر رہی ہیں ان سے بے تکلفانہ گفتگو، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی اس کی گود میں لا کے رکھ رہی ہیں، بھائی اس کو ذرا سنبھال لو تھوڑی دیر. میں کہا بھائی آپ، یہ ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ یہ اتنے بے تکلف ہیں. کہنے لگے آپ کو مسئلہ نہیں معلوم. میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہ نہیں، یہاں پہ حج پہ آ کے سب بھائی بہن ہو جاتے ہیں. حج پر جب آتے ہیں تو سب سگے بھائی بہنوں کی طرح ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو مجھے نہیں پتا، سگے بھائی بہن ہو جاتے ہیں. یہ ہے شیطان نے حج کو ایسا برباد کیا ہے لوگوں کے. اور یہ مناظر مختلف بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، نامحرم خواتین سے گفتگو، بہانے بہانے سے گفتگو ہو رہی ہے. کیا حج، لاکھوں روپے کا تو حج ہو رہا ہے آج کل، اور لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جاتے ہیں اور اس طرح برباد کرتے ہیں. اے سی والی جگہ دیکھی تو بس یہ میری ہے، اعلان ایک صاحب نے اعلان کر دیا یہ میری ہے جگہ، یہاں کوئی نہیں بستر لگائے گا. بھائی ہونا یہ چاہیے کہ میرے ساتھی میری مجھ سے اچھی جگہ لیٹ جائیں، آرام کر لیں، مجھے جو جگہ ملے گی میں وہاں لیٹ جاؤں گا. جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں. حج کو شیطان نے ایسا برباد کیا ہے. صحیح کے لیے جا سکتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، دوسروں کو وکیل بنا دیتے ہیں. جس کی بیماری کا خطرہ ہو، کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اور یا صحیح کی جگہ تک چل کے نہ جا سکتا ہو، یہ باتیں جس میں موجود ہوں وہ ہے کہ وہ اپنے کسی کو وہ بنا لے، وکیل بنا لے. معمولی معمولی سی تکلیف پہ وہاں وہ مسئلہ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق لکھا ہوا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، ہمارے مذہب کا بھی یہی مسئلہ ہے. معمولی معمولی سی بہانوں سے دوسروں کو صحیح کیا وکیل بنا دیتے ہیں، اس کا جمرات پہ کنکری مارنے کا. رمی کا اور کہتے ہیں بھائی تم کر لینا ہماری طرف سے تم وہ ڈال دینا پتھر مار دینا تمہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. تو مختلف طریقوں سے شیطان نے لوگوں کا راستہ مارا ہوا ہے. حج تو بہت کم لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حج صحیح کر پاتے ہیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، صحیح طرح حج کرے تو اللہ فرما رہے ہیں آ کر خود دیکھ لیں کہ کیا اس میں فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فائدے رکھے ہیں حج کے اندر، یہ کیا فائدے رکھے ہیں حج کے اندر. اس لیے جس کے اوپر حج فرض ہو اس کو تو فوراً ابھی یہ وقت ہے آج کل فوراً حج کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اس کی استطاعت بھی تھی وہ جا سکتا تھا پھر بھی وہ نہیں گیا، تو ہماری بلا سے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس قدر سخت وعید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور حرم شریف کا ادب، حرم شریف کی عظمت، حدود حرم کی عظمت یہ ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِغُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یہی تو بات ہے، اس بارے میں احتیاط کون کرتا ہے؟ فرمایا حدود حرم میں آ کر جس نے کسی گناہ کا پختہ ارادہ بھی کر لیا اس کو بھی ہم سخت عذاب دیں گے. عام حالات میں تو ایسا ہے نا کہ آپ پختہ ارادہ بھی کر لیں جب تک گناہ نہیں کریں گے اس وقت تک گناہ لکھا نہیں جائے گا. ہاں نیکی کا ارادہ کر لیا تو اس کی نیکی لکھ دی جائے گی، لیکن گناہ جب تک کرے نہیں اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا. لیکن حرم میں الگ ہے معاملہ، یہاں کسی گناہ کا اگر پختہ ارادہ بھی کر لیا بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزق ہو من عذاب علیم، دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کو. وہ عذاب کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت سی بے ادبیاں ہو جاتی ہیں اور اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر. وہ حدود حرم ہے، حدود حرم. اس لیے حج کے جو ایام ہوتے ہیں، حج کے ایام، اس میں پوری روح زمین، یہ واحد موقع ہوتا ہے، واحد موقع پوری روح زمین حرم کے حکم میں ہو جاتی ہے، حکمن حرم کے حکم میں ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے سنیے، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب کے جو پتھر ہیں اور درخت ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں اس لبیک کو سن کر. پھر ان کے قریب کے آگے یہ دائرہ بڑھتا ہے، اس کے قریب کے پتھر اور درخت وغیرہ وہ لبیک کہتے ہیں، یہ دائرہ بڑھتے 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 حتی تنتہی الارض من ہاہنا وہاہنا. حضور نے فرمایا یہاں تک کہ یہ دائرہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا ہے، پوری روئے زمین پہ. تو گویا اس وقت حج کے ایام میں جب حاجی تلویہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پوری روئے زمین کے درخت، پتھر، ٹھیکرے، وہ سب لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گویا یہ پوری زمین روئے زمین ہو گئی یعنی حرم کے حکم میں. اب اس کو ایک مسئلے سے بھی سمجھیے، مثال کے طور پہ جمعے کی نماز میں لوگوں کا مجمع بڑھ جاتا ہے، مسجد میں جگہ نہیں ملی، مسجد کے باہر جو سڑک ہے یا مسجد کے باہر کی جگہ ہے اس میں صفوں کے اتصال کے ساتھ وہاں صفیں بنانی پڑی لوگوں کو. وہ حصہ اگرچہ مسجد کے باہر ہے لیکن اس یہاں باہر نماز پڑھنے والوں کو مسجد کا ہی ثواب ملے گا، مسجد کی صفوں سے اتصال ہونے کی وجہ سے مسجد کا ہی ثواب ملے گا. اب آپ دیکھ لیجئے، اسی لیے تو کہا گیا، اب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو مستحب ہے کہ اگرچہ جو حج پہ نہ گیا ہو پھر بھی وہ اپنے بال نہ ترشوائے اور ناخن نہ ترشوائے، تو حاجیوں پر جو رحمت برس رہی ہے وہ اس کو یہاں رہتے ہوئے اس پر بھی برس جائے گی کہ پوری روئے زمین حرم کے حکم میں ہو گئی، پوری روئے زمین حرم کے حکم میں ہو گئی. اور جیسے باہر نماز پڑھی مسجد کے مسجد میں جگہ نہ ملی, باہر نماز پڑھی, صفوں کا اتصال ہے تو بس مسجد کا ہی ثواب مل جائے گا, گویا حرم کی حاضری ہو گئی. جس نے یہاں یہ دو کام کر لیے تو یہ بہت بڑا عمل ہے, لیکن مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور قربانی کے جانوروں کے بارے میں بھی آیت گزری کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر. یہ قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں, اس لیے اچھے سے اچھا جانور تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ریاکاری کی نیت بھی نہ ہو, اللہ کے لیے ہو اور اچھا جانور ہو وہ اللہ کے لیے پیش کیا جائے, کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ہماری نشانی ہے یہ. اور یہاں ایک ادب کی آیت بھی گزری, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. میں نے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا تھا, حضرت وہ ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ اللہ والوں کا حلیہ تو ہم نے بھی بنا لیا, اللہ والوں کے جیسی شکل و صورت وغیرہ ہم نے بھی بنا لی, لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ دل بھی اللہ والوں کے جیسا ہے, اس کا دل بھی اللہ والا ہے؟ تو یہ آیت ایک دفعہ تلاوت کے دوران اس آیت پہ پہنچا تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نشانی بیان فرمائی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ اس کا دل بھی اللہ والا ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو شخص شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, تو یہ علامت ہے دل کے تقوی کی, کہ اس کے دل میں تقوی ہے. شاعر اللہ کیا ہے؟ مسجد کا احترام, مسجد میں آئے تو مسجد کا احترام, علماء کا احترام, والدین کا احترام, قرآن کریم کا احترام, دینی کتابوں کا احترام, یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے تو تپائی تک کا احترام سکھایا ہے, قلم کا بھی احترام سکھایا ہے. ہمارے حضرت ڈانٹتے تھے, کتاب کے اوپر چشمہ رکھا اور اس پر بھی ڈانٹتے تھے کہ کتاب کے اوپر قلم مت رکھو اور قلم کے اوپر کتاب نہ رکھو, دونوں بے ادبی ہیں. ایسے ایسے باریک ادب سکھاتے تھے دینی کتابوں کا, اور یہ فرماتے تھے یہاں رکھو کتاب کو, دینی کتابوں کو یہاں رکھو, یہاں رکھے سورین کے پاس, ڈانٹتے تھے اس بات پر. ایک دفعہ میں نے بھی ڈانٹ سنی, تو ہوا کیا, جب ہم نئے نئے گئے تھے تو حضرت نے کوئی چیز لکھوانا چاہیے, میں نے کتاب اٹھائی اور پرچہ اس کے اوپر رکھا اور لکھنا شروع کر دیا. وہاں یہ ادب کر رہے ہو تم کتاب کا, کتاب کے اوپر تم رکھ کے لکھ رہے ہو, کتاب کے اوپر رکھ کے لکھ رہے ہو, کتاب کو تم نے سہارا بنا لیا, اس کے اوپر پرچہ رکھ کے لکھ رہے ہو. اس پر بھی حضرت گویا تنبیہ فرماتے تھے. لہذا بس یہی علامات ہیں, جو لوگ ایسا احترام کرتے ہوں شاعر اللہ کا, اللہ کی نشانیوں کا, یہ علامت ہے کہ ان کے دل میں تقویٰ ہے. اللہ نے صاف علامت بھی بتا دی, تھرمامیٹر بتا دیا, علامت بتا دی, یہ بس یہ ہے, یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. حضرت نے مجھے دو مرتبہ شاباش دی کہ ہاں بالکل صحیح, شاباش شاباش. دیکھیں علامت پتہ چل گئی کہ اللہ والا ہے کون حقیقت میں, جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے, وہ شاعر اللہ کا ادب کر رہا ہو دینی کتابوں کا, مسجد کا, علماء کا, بزرگوں کا, والدین کا, مدرسے کی درسگاہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں کبھی پاؤں نہیں پھیلایا انہوں نے, امام مالک نے رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی درسگاہ میں پاؤں نہیں پھیلایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف کبھی پاؤں ہی نہیں کیے کہ اس طرف میرے استاد کا گھر ہے. ایسا ایسا ادب ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھا کے گئے ہیں, وہ سکھا کر گئے ہیں کہ دیکھو ادب اس کو کہتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیاری طور پر قید میں گئے, وہ اپنے استاد کے ساتھ شیخ الہند, ان کے استاد تھے حضرت شیخ الہند وہاں پر کالا پانی جس کو مالٹا بھی کہا جاتا ہے، وہاں جزیرے میں انگریزوں نے ان کو قید کیا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اختیاری طور پر گئے تھے، ان کو تھوڑی سزا دی تھی انگریز نے، اور وہ پانی ان کو ٹھنڈا دیتے تھے، شدید سردیوں میں ٹھنڈا پانی ان کو دیتے تھے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کا دل کڑتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی. یہ جو بوتل ہوتی ہے سکائی کرنے کی، ربڑ کی بوتل ہوتی ہے سکائی کرنے کے لیے آتی ہے، وہ کہیں سے آ گئی ہوگی، وہ اس وقت ہوگی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رات کو اس میں پانی بھر لیتے تھے اور الٹے لیٹتے تھے، پیٹ کے بل یہاں پہ بوتل رکھتے تھے، پیٹ کے بل الٹے لیٹ جاتے تھے. صبح تہجد کے وقت تک وہ جسم کی گرمی سے اس پانی کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی اور پھر وہ پیش کرتے تھے. ہم کیسے کیسے آداب، کیا کیا ادب، کس طرح ادب کیا ہے ہمارے بزرگوں نے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں بارگاہ خداوندی سے، ان کو یہ سند دی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بھی تقویٰ ہے، ان کا دل متقی ہے. بس دل متقی ہو گیا اور ظاہر بھی بن گیا، باطن بھی بن گیا، بس کام بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی دل وہ نصیب فرما دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. سنوں میں دھڑکنوں میں نام تیرا، مزہ آ جائے ایسا دل بدل دے. اللہ تعالیٰ، یہ مولانا ادریس صاحب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو میں نے ان کی خانقاہ میں وہاں حضرت والا کے ساتھ حاضری ہوئی تھی، صادق آباد میں ان کی خانقاہ ہے، وہاں یہ اشعار لکھے ہوئے دیکھے تو میں نے اتار لیے تھے. پھر میں نے یہاں آ کر پڑھے تو وہ ان کے جو صاحبزادے تھے مولانا سعید انصاری صاحب، انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی یہ ہمارے والد صاحب نے کوئی مقتہ نہیں لکھا، اب اس کا کوئی مقتہ بنا کے دے دیجئے. تو پھر میں نے ان کو بھیجا تھا، پھر انہوں نے چھپوایا اس کو. دلے ادری سے غمگی کو تو یارب بنا لے مسکن اپنا دل بدل دے، یہ میں نے لکھ کر بھیج دیا تھا. یہ پورا وہ انہوں نے بہت خوش ہوئے تھے، وہ پھر انہوں نے مجھے ہدیے میں وہ کتابچہ بھیجا جس میں یہ مقتہ بھی تھا. تو اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. تو یہ بڑے پیارے اشعار ہیں، ہوا و حرص والا دل بدل دے، بس ہمارا دل بدل جائے اور دل ویسا بن جائے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.